أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
افكار شهيد مطهر رحمة الله عليه آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے. ہم نے معاشرے اور اس کی بنیادوں کے موضوع کو شروع کیا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شہید نے اس کے آغاز میں جہان بینی کے موضوع کو من باب مقدمہ پیش کیا ہے. اس کتاب میں اگرچہ جہان بینی کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بحث نہیں کی، انتہائی مختصر اشارے کیے ہیں، اور دیگر ان کی کتب میں تفصیلی بحث ہے اس حوالے سے، حتیٰ کہ جہان بینی الہی، جہان بینی غیر الہی، اس کی تقسیم، اس کی انواع، آئیڈیالوجی اور جہان بینی میں کیا فرق ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور آپ کے سامنے ہی یہ کتابیں موجود بھی ہیں، اس لیے اس کو تفصیلی انشاءاللہ تعالی مطالعہ کیجیے. مثلا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابوں میں جہان بینی کی تین انواع کو پیش کیا ہے. ایک جہان بینی مادی ہے، جہان بینی علمی، بعض جگہوں پہ جہان بینی الہی و مادی، یہ دو تقسیمیں ہیں. بعض جگہوں پہ اس طرح سے تقسیم کی ہے کہ جہان بینی علمی ہے، یعنی سائنسی جہان بینی جسے آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہے جہان بینی مذہبی، تیسری ہے جہان بینی فلسفی. بہرحال اور اس موضوع کی اوپر دقت میں جا کے ہم انواع کو لا سکتے ہیں یا دقت کر سکتے ہیں، لیکن بقیہ کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی. البتہ اس طرف توجہ رکھیں کہ جب ہم جہان بینی کو پڑھیں تو کسی بھی نظریے کو پڑھنے کے لیے سب سے بہترین روش اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس نظریے کا قائل ہے اسی کی کتاب پڑھی جائے. جیسے ابھی ڈارون کا ہمارے ہاں ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان بندر سے آیا ہے. اب یہی بات جو ڈارون کو پڑھنے والے ہیں وہ اسے قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس نے اس طرح سے نہیں کہا، اس نے جس طریقے سے کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے، کیونکہ ڈارون ایک مذہبی شخصیت تھا، کوئی ایک ملحد انسان نہیں تھا، عیسائیوں کا پادری تھا وہ، اور پادری اپنے طور پہ بڑے منظم رہتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسی چیزیں جو حلال ہیں انہیں بھی انجام نہیں دیتے. تو پرانے دور کے البتہ بھی کہ پادریوں کی حالت کس طرح کی ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار ہے، قدیمی بات ہے، کیونکہ ڈارون بھی موجودہ آج کا ایک بندہ نہیں ہے، کئی سال گزر چکے ہیں اسے مرے ہوئے. تو وہ پودوں کو دیکھا کرتا تھا، ان پودوں کو دیکھ کے اس نے ان کی افزائش کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا، کیونکہ باغبانی کا اسے شوق تھا، تو اس باغبانی کے شوق میں وہ پودے اگاتا تھا. تو اس نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا، غور کرتے کرتے تحقیقات کی، وہ تحقیقات ڈارون کی سامنے آئی، اور میڈیکل جو آج میں ایلوپیتھک ہے اس کی اصل بنیاد ڈارون کے نظریات ہی. لہذا ڈارون کوئی پیچھے سے ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، وہ ایک دینی تفکر کا مالک انسان تھا. اس لیے وہ اللہ کا انکار کر کے کوئی نظریہ پیش کرنے کے لیے آمادگی نہیں رکھتا تھا. لہذا اس نے جو اپنی تحقیقات پیش کی ہیں اس کے نتائج کچھ نکلے. البتہ ڈارون نے مادے میں ایک تحرک کا نظریہ پیش کیا، کہ ابھی ڈارون کے نظریے کو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور کہاں پہ صحیح کہاں پہ غلط یہ ایک الگ بحث ہے. اگرچہ آج کا جو علم کلام ہمارے پاس موجود ہے اس میں بہت سارے ایسے نظریات کے جو دیگر علوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلامی نظریات کے اوپر آ کے ایک اثر انداز ہو رہے ہیں، اس لیے اسلام کلام اسلامی میں ان نظریات کو پڑھا جاتا ہے. جیسے ہارمونوٹک کا نظریہ ہے، اب ہارمونوٹک کا نظریہ غرب میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کوئی مہم طے کر کے نظریے کو آمادہ کر کے نہیں رکھا، بلکہ وہاں پہ جو مصنفین اور وہ عمومی طور پہ کتابیں پڑھی جاتی تھی اس سے جو معنی لیے جاتے تھے ان معنی کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ یہ جو تم نے سمجھا وہ ٹھیک ہے تو فلاں نے جو سمجھا وہ غلط کیوں ہے، فلاں جو سمجھتا ہے، یعنی ہمارے ہاں اصول فقہ کے وجود کی جو وجہ بنی ہے غرب میں وہی ہارمونوٹک کے نظریے کی وجہ بنی ہے. آج کے دور میں علم کلام جدید کے عنوان سے یہ والے قضایا پڑھائے جاتے ہیں. حوزہ علمیہ میں ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی. ہارمونوٹک کا کیا نظریہ ہے پاکستان میں, چونکہ ان چیزوں سے وابستگی عوام الناس کی بہت ہی قلیل ہے, اس لیے وہاں پہ یہ والے مسائل ابھی پیش نہیں آئے. وإلا ایران ہے, مصر ہے, یا اس طرح دیگر ممالک ہیں, یہاں پہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اہل علم کو متاثر کیا اور اس سے ایک انحرافی افکار آہستہ آہستہ پھیلنے لگے. خصوصاً یہ پلورلزم کا نظریہ ہے, تعدد المذاہب, کہ تمام بڑے بڑے مذاہب یہ سارے حق پر ہیں. بعض دانشور کہ جن کا حوزہ علمیہ سے کسی دور میں تعلق ہوا کرتا تھا, تر کر کے امریکہ چلے گئے, وہاں پہ منتقل ہوئے تو اسی نظریے کے قائل ہو گئے, جیسے محسن قدیوار ہیں ہارمونوٹک کے نظریے کے قائل ہو گئے. جب یہ دانشور قائل ہوئے تو یہاں پہ پھر مراجع نظام کی طرف سے بھی چند جوابات لکھے گئے اور اس طرح سے اہل علم کی طرف سے جوابات لکھے گئے. تو اس لیے ان قضایا پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے, لیکن ان سب کی بحث آ کے ادھر ہی ختم ہوتی ہے. یعنی ہارمونوٹک کا کوئی اگر قائل ہو جائے تو اسے کیا لازم آئے گا, حرج کیا ہے اس میں؟ اگر کوئی ڈارون کے نظریے کا قائل ہو جائے کیا لازم آتا ہے؟ اگر کوئی پلورلزم کے نظریے کا قائل ہو جائے, تعدد مذاہب کا قائل ہو جائے کیا لازم آتا ہے؟ پھر تعدد مذاہب کا نظریہ ہے کہاں, کہاں پر اسلام سے ٹکراتا ہے؟ ہر سطح کے اوپر تو وہ ٹکراؤ نہیں رکھتا. تو یہ قضایا ہیں جدید مسائل, ان کے اوپر ضرور انسان کو مطالعات کرنے چاہیے. پاکستان میں بھی یہ والے مسائل یونیورسٹیز کی حد تک آتے جا رہے ہیں اور بہت سارے افراد ہیں خصوصاً جو غربی یونیورسٹی میں پاکستانی پڑھتے ہیں, وہ انہی نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں. یا وہ ایک معاشرہ اسکول, ابتدائی اسکول میں ہی بچہ جاتا ہے اور ادھر ہی پلتا بڑھتا ہے غربی معاشرے میں, تو وہ ان کی ذہنیت میں ڈھل چکا ہوتا ہے. لیکن غرب میں ابھی یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ دین بھی ہے یا نہیں, کیونکہ اکثر معاشرہ ان کا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے, عوام الناس کی بات نہیں ہے, پڑھا لکھا جو ان کا طبقہ ہے وہ دین کو ماننے کا منکر ہے. وہ کہتا ہے اصلاً کوئی دین ہی حقیقت نہیں رکھتا, نہ عیسائیت, نہ یہودیت, نہ اسلام, نہ ہندوازم, اصلاً دین ہی نہیں ہے, وہ دین کے اصلاً منکر ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, ادھیان ہیں لیکن کون سا دین برحق ہے؟ جو اہل ادیان ہیں وہ تو آپس میں جھگڑتے ہیں. اب وہ جب جھگڑتے ہیں تو کون سا دین حق ہے؟ تو غرب میں دین کو بچانے کے لیے پلورلزم کا نظریہ زیادہ پھیل گیا کہ کوئی بھی دین کے قائل ہو جاؤ, کم سے کم دین کے اوپر تو عمل کر رہا ہے, کیونکہ تمام ادیان میں تین نظریات مشترک ہیں. ایک توحید اور معاد کا نظریہ ہے, دوسرا اخلاقیات, خصوصی خاص قسم کے اخلاقیات پائے جاتے ہیں, تیسرا عبادت کا تصور موجود ہے. یہ تین کلیات ادیان کے اندر موجود ہیں. تمام دنیا کے آپ ادیان لے لیں تو اس میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک کہ مبدا اور معاد, یعنی توحید اور قیامت کا تصور موجود ہے. کس سطح کا, کس نوعیت کا, تحریف شدہ ہے, تحریف شدہ نہیں ہے, یہ بحثیں الگ ہیں, لیکن یہ نظریہ کلی طور پہ موجود ہے. دوسرا ہے نظریہ اخلاقیات اور آداب, اس سے وابستہ ہیں وہ. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عبادات کسی نہ کسی شکل کی عبادت کے قائل ہیں اور یہ انسان کو مرتب رکھتی ہے. بس ادیان کی خوبیاں کیا ہیں, تمام ادیان اس میں مشترک یہ تین نکات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور بھی اس طرح ذیلی نکات آپ لا سکتے ہیں, لیکن ان کے انسانی معاشرے پہ اور انسانی نفسیات پہ گہرے اثرات ہیں. مثلا جب ایک انسان عبادت انجام دیتا ہے تو ایک اندر سکون کا احساس کرتا ہے. اسی طرح کہیں پہ بارگاہ الہی میں گریہ کرتا ہے تو اندر بہت ہلکا پن کا احساس کرتا ہے, یہ بوجھ گویا کہ اس کے اندر سے اتر گیا. اس طرح کے نفسیاتی اثرات بھی ہیں. اس لیے بعض نے تعبیر بھی یہ کی کہ دین ایک نفسیاتی امر ہے. بہرحال ابھی ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے کہ جو غرب میں رائج ہے اور پھر ان کے جوابات بھی ہمیں دینے چاہیے, کیونکہ یہ الہادی جو نظریات ہیں یہ پھیلتے جا رہے ہیں. غرب اس وقت دین اور الہاد ان دو میں جھگڑے پہ زندگی بسر کر رہا ہے. یعنی مغرب کے اندر جھگڑا کیا چل رہا ہے, الحاد اور زندیقیت ہے ادھر, اور اس کے مقابلے میں ادھیان ہے ادھر, سب ادھیان کو خطرہ پڑ گیا, یعنی گویا کہ ان کا کوئی دین ہی نہیں رہا. وہ کس نظریے کے اوپر آ گئے ہیں؟ الحاد کے اوپر آ گئے. یہ ہے اہل علم کا. عوام الناس میں وہ طبقہ جو غریب ضعیف طبقہ ہوتا ہے عموماً وہ دین کی طرف رجحان رکھتا ہی ہے. غرب میں بھی جہاں چلے جائیں وہاں پہ جہاں یہ ضعیف طبقہ موجود ہے وہ رسومات انجام دے رہے ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. اصل ہے یونیورسٹیز کے اندر, یونیورسٹیز میں اگر آپ کے بھی کوئی جاننے والے موجود ہیں آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں. یہ وہاں پہ جو دوستان پڑھتے ہیں یا عزیز اقربا وہ خود انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو میرے علم میں ہے. وہاں پہ بڑے سے بڑا پروفیسر کہتا ہے ثابت کرو اللہ ہے تو مانتا ہی نہیں اللہ ہے. حتیٰ کہ ایک عزیز ہیں انہوں نے اس سے بحث مباحثہ کیا اور ثابت کیا کہ اللہ ہے, وہ غصے ہو گیا آگے سے کہ تم اسے بدتمیزی کر رہے ہو. وہ تھا بھی اس کا پروفیسر, وہ پورے اس نے تنگ کیا اچھا خاصا اس کے جو بھی سرکل تھا ایجوکیشن یا پڑھائی سٹڈی کا, اس قدر متعصب طور پہ, یعنی اصلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ ایک عمومی ذہنیت ادھر بن گئی ہے پڑھے لکھے طبقے میں. حتیٰ کہ بعض ہمارے پاس ایسے سوال جواب بھی آتے رہے ہیں کہ خاتون کی شادی ہونی ہے تو اس کی ماں کا فون آیا کہ اسے مسلمان تو کریں, کیونکہ وہ کینیڈا اور ان جگہوں کی میں یونیورسٹیز میں پڑھتی رہی ہے تو وہ مانتی نہیں اللہ ہے. اب جب مانتی نہیں ہے وہاں پہ بعض جگہوں پہ آج بھی یہ رائج ہے کہ مولانا صاحب پہلے کلمہ سن لیتے ہیں, اسے اصلاً آتا ہی نہیں ہے کلمہ. اب جب کلمہ نہیں آتا تو انہیں اپنی فکر ہے کہ گھر کیسے آباد ہوگا, کیونکہ معاشرے تو رسم و رواج کے اوپر چلتے ہیں, اس کے بغیر نہیں چلتے. تو یہ مسائل اس وقت ابھرے ہوئے مسائل ہیں غرب کے اندر. پاکستان میں بھی یہ پہنچتے جا رہے ہیں عالم اسلام میں, اسے پاکستان ملک نہ لیں, پاکستان میں کیونکہ پڑھائی کی طرف رجحان کم عوام الناس کا پایا جاتا ہے اور زیادہ تر وہ احساساتی ہیں, شعوری چیزیں کم سنتے ہیں افراد. حتیٰ کہ آپ طلاب میں بھی یہ روش دیکھتے ہیں کہ ان مباحث کو مطرح کرنے والے یا ان مباحث میں دلچسپی لینے والے افراد کم ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اس کی طرف بھی ہم آگے آئیں گے جہان بینی کے, کہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اصلا جو جہان بینی کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے وہ جان لے کہ اس کا مقام کس جگہ پر ہے, کیونکہ خیالات کی دنیا میں تو انسان بلند خالی نہیں ہوتا. تو خلاصہ کلام, غرب کی دنیا متاثر ہوئی اس سے, اور ادھر جو جھگڑا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ الحاد ہے اور مذاہب سب کے سب مذاہب کے اوپر وہ الحادی تفکر چھا رہا ہے. اب اس جگہ پہ وہ جو اہل دین ہیں وہ یہ اس طرح سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, چلو کسی دین کو ہی مان لو, اسلام ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو. اس لیے وہاں پہ اگر کوئی شخص یونیورسٹی میں یا اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں عیسائیت کو اب قبول کرتا ہوں, کوئی کچھ نہیں کہے گا, چار سال بعد کہ نہیں اب مجھے یہودیت اچھی لگ رہی ہے, تو یہ اس کے ہاں عقل کے رشد کا وہ سبب قرار پائے گا کہ ہاں یہ جو ہے وہ متعصب نہیں ہے اور نسلی جو ہے مذہبی نہیں ہے, یہ غور و فکر کے ساتھ کچھ لیتا ہے. اور جو اگر بالکل انکار کرتے سب ادھیان کا تو یہ تو بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے. ادھر دانشوری کے لیے یہ نظریات رکھنا ضروری ہے, یعنی اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں اور کہیں کہ نہیں پلورلزم کا نظریہ درست نظریہ نہیں ہے تو وہ قابل اعتراض نگاہوں سے دیکھیں گے. اگر انہیں کہہ دیں کہ نہیں مذہبی طور پہ پابند ہیں صوم و صلات کے تو وہ تعجب کی نگاہ سے قدامت پرست ہے, یا یہ ہزاروں سال پرانا کوئی بندہ اٹھ کے ادھر آ گیا ہے, اس طرح کی سوچ کے مالک ہیں. پاکستان میں پچھلے 15 سالوں سے, کیونکہ جو پچھلے ڈکٹیٹر گئے ہیں مشرف صاحب ان کی یہ برکات ہیں کہ پاکستان میں الحادی فکر, فحاشی اور اس طرح کے رجحانات میں اضافہ ہوا, اس سے پہلے اس طرح سے موجود نہیں تھا. اسی کے دور میں مشرف دور میں کیبلوں کے نیٹ ورک خوب پھیلے और पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज आईं और हिर्स, लालच, मफाद परस्ती ये वाले नज़रियात अवामुन्नास में बड़े पैमाने पर राइज हुए, क्योंकि पैसा कमाना है, बाहर से जब कंपनीज आ रही हैं उनका और क्या हदफ होना है, और इधर जो जॉब कर रहा है उसका भी मकसद पैसा कमाना है। वो गैर मुल्की कंपनी है, उन्होंने जो इदारों के अंदर माहौल फराहम करना है वो वही फाहश माहौल फराहम करना है। इसलिए मोबाइल कंपनीज खसूसन आप उधर चले जाएं, वहाँ पे किसी जाब्ते और किसी हिजाब वगैरह की रियायत मौजूद नहीं है। वहाँ पे दीनदार जाके भी बेदीन हो जाते हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो इसके असरात फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी पड़े, हत्ता कि पाकिस्तान में तो बड़े बड़े शहरों में जो नामवर स्कूल हैं, नामवर स्कूल से मुराद है जिनकी डिग्रियां बाहर से एफिलेटेड हैं, अमरीकी सिस्टम स्कूल, बरतानवी सिस्टम स्कूल, उनमें खातून का हिजाब के साथ जाना ही ममनू है, पूरे बाजू वाली कमीज पहनना ममनू है और मर्द का हाफ बाजू पहनना ममनू है। लाहौर में भी, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े शहरों में इस तरह के स्कूल हैं, उधर ये वाली बहसें फिर पढ़ाई जाती हैं। उधर वहाँ पे इल्हाद वो पढ़ाया जाता है, कायल किया जाता है लाशौरी तौर पे, शौरन नहीं लाशौरी तौर। वैसे तो इल्हादी फिक्र पूरे ही पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में एक हद तक सराइयत करती जा रही है, मिसाल उसके असरात से पता लगता है, आसार से। मसलन एक असर उसका यह है इल्हादी फिक्र का, मुस्तकबिल तारीख नज़र आएगा स्टूडेंट को, क्योंकि वो तालीम पढ़ने क्यों जा रहा है, पैसा कमाने के लिए, और कोई पेश नज़र चीज़ ही नहीं है, कोई उसके पेश नज़र नहीं है सवाए पैसा कमाने के। अब जब वो पैसे कमाने के लिए आता है, पढ़ाई और डिग्री क्यों है, पैसे के लिए, तो बाहर तो जॉब्स कलील हैं, कैसे जॉब मिलेगी। इसलिए बाज़ ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि जिन्होंने 4 GPA से मुराद है 100% नंबर लिए, बहुत मुश्किल काम है वहाँ पे बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, यानी सब रोज़ आप पढ़ते रहें तब जाके आपके बिलफर्स 3 या 3 point कुछ GPA आए, किसी का 4 आ जाए तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन हुआ। लेकिन जब वो जॉब लेने जाता है तो जो फेल होता था उसे जॉब मिल जाती है, उसे नहीं मिलती, उसे जब नहीं मिलती तो वहाँ पे वो खुदकुशी करता है, क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी के रास्ते ही बंद हैं। उसने रिस्क का ज़रिया करार दिया था डिग्री को, डिग्री के ज़रिए जॉब को, और जॉब के ज़रिए सारे सुनहरे ख्वाब देख रहा था, तो डिग्री तो ले ली, अगले मरहले पर कदम रखा तो जॉब ही नहीं है। अब तो जब रिस्क के दरवाज़े बंद हुए तो दुनिया उसके लिए तारीक है, और जब दुनिया उसके लिए तारीक है तो राज़िक उसका है ही नहीं कोई। इधर अल्लाह को अगर राज़िक समझता होता तो मुश्किल ही ना पेश आती। आप देख रहे हैं कि ये जहानबीनी के असरात कितने बड़े पैमाने पे असरअंदाज होते हैं कि एजुकेशन सेक्टर हमारा वो इल्हाद की तरफ बढ़ रहा है। कंपनीज और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर तो वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, वो तो कायल ही नहीं है शुरू से दीनी चीज़ों पर, वो तो वैसे ही सियासत किस चीज़ का नाम है, मफाद का नाम। आजकल तो इसके असरात और आगे के मौजूदा हुक्मरान जो हमारे आए उन्होंने खूब नारे लगाए थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम वज़ीर आज़म साहब जाके भीख मांगें, पूरी कौम की इज्जत दाव पे लगा दें। अब दोनों तरीके से वो वीडियोस पेश की जाती हैं मिला के, एक में वो ये जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं कि पूरी कौम को डुबो दिया, इज्जत दाव पे लगा दी, कम से कम मजम्मत तो की होती फलां जुल्म की, कोई मुसलमानों का हाल नहीं है, MIF के कर्जे देते रहें, उनसे कर्जे मांगते रहें, हम वज़ीर आज़म साहब जाके भीख मांगें इन आले सऊद से। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कर्ज मिल गया, फलां मिल गया, फलां मिल गया। कौन सा दीन है ये? ये दीन दीने मफाद है, लिहाजा वो खुद इल्हाद अंदर रखते हैं, अंदर उनके दीनदारी मौजूद नहीं है, मफाद का सबक पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ताजुब आवर है कि ये एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा फैलता जा रहा है इल्हाद। इल्हाद के जवाब के लिए यही हमें पढ़ना पड़ेगा, یعنی جہان بینی سے آغاز کرنا پڑے گا. تمہارا طرز تفکر کیا ہے, تم کس نگاہ سے کائنات کو دیکھتے ہو؟ یعنی آج ہم سے سوال پوچھیں کہ آپ کی نظر میں یہ کائنات کیا ہے, اگر کوئی جواب نہ دے سکیں سمجھے دیندار نہیں. یعنی اتنا یہ حساس مسئلہ ہے کہ ہم طلاب ادھر موجود ہیں, ہم سے پوچھا جائے یار یہ کائنات کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, اگر کوئی جواب نہ دیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیندار نہیں, اور اگر جواب دیں لیکن وہ قرآنی آئیڈیالوجی کے مطابق یا قرآنی نظریے اور موقف کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی دیندار نہیں ہے, کیونکہ اس نے لیا ہی نہیں ہے. اس کا موقف کیا ہوگا؟ وہی موقف ہوگا جو معاشرے نے اسے دیا ہے, وہ معاشرے کے نظریات کا مالک ہوگا. یہ ہمارے پاس آج کی صورتحال آئی کہ پاکستان میں ہر دو صورتیں خطرناک ہیں. اگر جواب نہیں پتا تو تب بھی وہ دیندار نہیں ہے, تب بھی وہ عاری ہے, اس کا وجود تاریک ہے, اندر سے وہ معاشرہ تاریک ہے. اور اگر جواب ہے لیکن وہ جواب قرآن سے آ کے ٹکراتا ہے, مثلا اللہ کی حاکمیت زبان سے کہتا ہے دل سے اللہ کی حاکمیت کا قائل ہی نہیں ہے, اطاعت الہی کا قائل دل سے نہیں ہے, وہ زبان سے ایک اقرار کر لیتا ہے, وہ سیاسی مسائل اجتماعی مسائل مسلمانوں کے یا ریاست کے سیاسی اور اجتماعی مسائلوں کو مسائل کے لیے حل وہ قرآن کو قرار نہیں دیتا یا قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کو قرار نہیں دیتا, اس کا مطلب ہے کہ الہی آئیڈیالوجی, الہی جہان بینی, الہی شناخت, الہی موقف نہیں رکھتا. اور یہ چیز ہمارے یہاں کہاں منتقل ہو جاتی ہے, اس سے کوئی بھی شعبہ باہر نہیں ہے, حتیٰ کہ طلاب و علماء اس سے باہر نہیں ہیں. اس لیے علماء کے فیصلوں سے اور طلاب کی طرز زندگی سے ان کے نظریات کا پتہ لگ جاتا ہے. یعنی ایک طالب علم کی طرز زندگی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کیسا سوچتا ہے, یہ کیا نظریہ رکھتا ہے, کس طرف رجحان رکھتا ہے. مثلا ایک فرد ہے وہ علم کو ترجیح دیتا ہے اور ایک بندہ محفلوں کو ترجیح دیتا ہے, دونوں کے عمل سے اس کے رجحان کا پتہ لگتا ہے یا نہیں؟ ایک دنیا کی طرف زیادہ مائل ہے لیکن ایک وظیفے کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے اور محفلوں کو ترک کر کے پڑھائی کو ترجیح دیتا ہے, یا دونوں کو جم کرنا چاہتا ہے, قربان نہیں کرتا پڑھائی کو, رجحان کا پتہ لگتا ہے. بالکل اسی طریقے سے نظریات کا بھی پتہ لگتا ہے. ایک جگہ پہ ایک بندے نے مفاد کو فقط مد نظر رکھا اور اس کے مفاد کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے اسلامی نظریہ یا اسلامی آئیڈیالوجی یا اسلامی موقف وہ داؤ پہ لگ رہا ہے. اگر داؤ پہ لگ رہا ہے اور مفاد کو ترجیح دے رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس نظریے کا قائل نہیں ہے محکم طور پہ, کیونکہ جو عقیدے کے ساتھ اندر پائی جاتی ہے چیز وہ قربان نہیں ہوتی, اس کے تحت تحرک ہوتا ہے, اس کے تحت انسانی جسم سے افعال اور اعمال صادر ہوتی ہیں. یہ طبع انسانی ہے, کوئی مخالفت والی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے تقیہ کی جو بحث ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ نام تقیہ ہمارے ہاں ہے, والا تمام فرقہ جات اس بات کے قائل ہیں, یعنی مسلمان فرقہ جات کے شیعہ سنی بحث ہوتی ہے تو سنی کود پڑتے ہیں شیعوں کے خلاف, لیکن خود موارد جب آتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ والے موارد پائے جاتے ہیں. عقل میتہ والا کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف سامنے خنزیر پڑا ہے اور زندگی بچانے کے لیے اس کو تھوڑا بہت کھانے کے علاوہ حل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہاں اتنی مقدار میں کھا لو. ادھر آپ نے جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ پھر تقیہ کیا. اسی طرح دشمن ہے, ایک خودکش بمبارمنٹ کیسے پہنچتا ہے؟ خودکش حملہ آور اگر شروع ہی بتا دے میں خودکش حملہ آور ہوں, وہ پہنچ پائے گا مسجد یا امام بارگاہ تک؟ وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو, وہ کیا بھیز بدل کے آتا ہے؟ مومن کا اندر سے ہوتا ہے دہشت گرد ہے, بھیز بدل کے آتا ہے مومن کا. یہ کیا ہے؟ تقیہ کر کے آ کے حملے کرتا ہے. بہرحال مراد یہ ہے تقیہ میں کیوں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کا باطن اس نظریے کا قائل ہے. ظاہری حالات بعض ایسے بنے جس کی وجہ سے اسے بعض اعمال میں ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا, اس لیے باطن کے نظریات سے جہان بینی کا تعلق ہے. جہان بینی یا جہان بینی کی بہترین ایک اس کا مترادف ہے شناخت, جہان کی شناخت اور جہان کی معرفت، یعنی کائنات کے بارے میں انسان کی معلومات، جامع معلومات، کلی معلومات. مثال کے طور پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، اس میں جب ہم عقائد کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر توجہ رہے آپ خود استنباط کریں گے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ ابھی سوال پوچھا جائے کہ آپ کا کائنات کے بارے میں موقف کیا ہے، کیونکہ سوال پہلی دفعہ ہوا ہے، ممکن ہے جواب نہ دے سکے، لیکن اندر گہرائی میں جا کے دیکھیں جواب اس کا پایا جاتا ہے، اس کے پاس ہے جواب. مثلا یہ کہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک رب ہے، یہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے، اسلامی جہان بینی ہے. البتہ آئیڈیالوجی کے مطلب کو ہمیں حل کرنا چاہیے. شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہان بینی اور آئیڈیالوجی میں فرق کیا ہے ہر جگہ، اس لیے بہتر ہے کہ ہم جہان بینی کا لفظ استعمال کریں. ہم یہاں پہ کیا کہیں گے، اس جہان کا رب ہے، یہ جہان کے بارے میں کلی معلومات. جہان کے بارے میں کلی معلومات سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ آپ اس کا جب اسلام کی طرف آئیں تو اس کی کلی معلومات اس طرح بنیں گی کہ یہ جہان کسی نے خلق کیا ہے، کہیں پہ اس نے اختتام ہے اس کا، کسی ہدف کی طرف یہ بڑھ رہی ہے، کسی مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اور خلق کیا ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ کلی باتیں ہیں یا نہیں، کلی مفاہیم کے اوپر مشتمل باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے جہان بینی کہلائے گا دوست. یعنی اسلامی جہان بینی یا الہی جہان بینی کا تقاضا کیا ہے. اب آپ آیات جو توحید اور معاد کی آیات پڑھتے ہیں، معاد کیا ہے؟ معاد اس جہان کے بارے میں ایک وسیع تعارف ہے، یعنی قیامت، قیامت کے نظریات، جہان کے بارے میں الہی جہان بینی کا ہمارے سامنے ایک نچوڑ ہے. اس جگہ پہ مختصر بحث کر کے انشاءاللہ معاشرے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ معاشرے کو کہ ہدف ہمارا وہ ولی باز تھی جو معاشرے سے مربوط ہے. جہان بینی میں اور ہم نے آئیڈیالوجی میں شہید کی زبانی یہ فرق کیا کہ جہان بینی کا تعلق ہے حکمت نظری سے. حکمت نظری کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی قوت دی ہے. مختصر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اصول فقہ میں بھی اصطلاح آتی ہے، عقائد میں بھی آتی ہے، فلسفہ اسلامی میں بھی آتی ہے، یعنی ایک طالب علم کے لیے اس اصطلاح سے فرار ممکن نہیں ہے، اسے کئی علوم میں استفادہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے پکڑنا چاہیے. خصوصاً ہماری کلامی مباحث حسن و قبع عقلی یا حسن و قبع شرعی، اس میں یہ والی بحث موجود ہے، یہ والی اصطلاحات اس میں موجود ہیں. یا حوزہ علمیہ میں شیخ رضا مظفر کی جو اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ حسن و قبع عقلی و شرعی کے ذیل میں یہ اصطلاحات درج ہیں کتاب کے اندر، اس لیے اس اصطلاح سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے. اس اصطلاح کو جو بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے وہ عقل نظری و عقل عملی کے ساتھ بھی ہے. ایک دفعہ حکمت عملی و حکمت نظری کہہ دیا جاتا ہے، حکمت نظری و حکمت عملی، اور ایک دفعہ عقل نظری و عقل عملی کہہ دیا جاتا ہے. آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن لفظ عقل کو ہم یہاں پر استعمال کریں گے. عقل ایک قوت ہے انسان کے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اس قوت کے ذریعے سے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں درک کرنا، درک کرتا ہے. بس پہلا نقطہ اس ضمن میں کیا ہے، عقل ایک انسانی وجود میں قوت کا نام ہے. انسانی وجود میں عقل ایک قوت ہے. نمبر دو، اس قوت سے انسان کیا کام کرتا ہے، درک کرتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے. نمبر تین، کہ عقل چیزوں کو کلی طور پہ سمجھتی ہے، کلیات کا ادراک کرتی ہے، فہم سے اس کا تعلق ہے. یہاں پہ ہم چوتھے مرحلے میں ہمارے پاس ایک تقسیم آ جاتی ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں ادراک جن کا کیا گیا، جنہیں جانا ہے عقل نے، کہ جن کی پہچان اور جن کی معرفت ہی کمال ہے. جن کی پہچان اور جن کی معرفت وہ کیا ہے، کمال ہے. اور بعض ایسی ہیں کہ صرف جن کا جاننا کافی نہیں ہے بلکہ جاننے کے بعد اس کو عمل کو انجام دینا وہ بھی ضروری ہے. یعنی عقل یہ کہتی ہے جان اس لیے جانو تاکہ عمل انجام دو. بس کیا فرق ہوا ہمارے پاس؟ اگر ہم فرق کرنا چاہیں تو ادھر سے ہمارے پاس فرق آ جاتا ہے. عقل نظری سے مراد ہے کہ وہ امور جن کا جاننا ہی کافی ہے اور کمال ہے. عقل عملی وہ ان چیزوں کا جاننا جن کو جانا اس لیے یہ تاکہ عملی طور پہ انجام دیں. اب آپ سے دوبارہ سوال کیا جائے تو کیا اس حوالے سے جواب دیں گے؟ آغا وسیم بیان فرمائے کیا فرق ہے دونوں میں. یعنی اگر ایک ہے حکمت عقلی عقل نظری یا حکمت نظری اور دوسرا کیا ہے؟ آپ کے سامنے تکرار کر کر کے نکات بیان کیا. دوبارہ سے میں آپ کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں, اسے تحریر کریں. پہلا نقطہ ہے کہ عقل انسان کی ایک قوت ہے جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے. عقل ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت کی ہے. دوسرا نقطہ, اس قوت کے ذریعے سے جانا جاتا ہے, علم حاصل کیا جاتا ہے. نمبر تین, عقل سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ کلی مفاہیم پر مشتمل ہوتی ہیں, جامع اور کلی مفاہیم پر مشتمل ہوتی ہیں. نمبر چار, بعض اوقات عقل ایسی چیزوں کو جانتی ہے کہ جن کا جاننا ہی کمال ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے بارے میں جاننا, اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا, ان چیزوں کا جاننا کمال ہے. حتیٰ کہ اتنا بڑا کمال ہے کہ بعض ہمارے بزرگ علماء نے تحریر کیا ہے کہ اس کو جاننے کے ذریعے سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال اور اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات جو انسان رکھتا ہے, اس سے تمام کے تمام سعادت انسان کو حاصل ہوتی ہے. اسی سے سارے دروازے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بس عقل نظری سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کا جاننا ہی کیا ہے, کمال ہے. اور یہ سبب بنتا ہے حکمت عملی کا. جیسے ہم نے عقل عملی کہا ہے, اس کا ریشہ وہ اس کی جڑ کیا ہے؟ یہ حکمت نظری یا عقل نظری. عقل نظری پہ اختتام اس کا ہوتا ہے, صحیح. یعنی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ عقل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, نہیں. عقل جن چیزوں کو جانتی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. یہ ہمارے اکثر علماء کا نظریہ ہے, جو فارابی ہیں یا اس کے بعد جو بزرگان آئے, حتیٰ کہ ہمارے علماء میں بھی جو معروف نظریہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عقل ایک ہی قوت ہے, اس کے مدرکات اس کے جاننے والی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. اگر وہ ایسی چیزوں کو جانے کہ جس کا جاننا ہی کمال ہے, جس کا جاننا یا اس کی معرفت رکھنا ہی کمال ہے, تو اس کو کہتے ہیں عقل نظری. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس لیے جانا گیا تاکہ عمل انجام دیں اس پہ, وہ جو ہے عقل عملی, وہ پھر آگے کہتا ہے اسے کرو اسے نہ کرو, یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ عقل عملی آ کے بتاتی ہے. یعنی عقل عملی میں پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا. عقل نظری میں پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ فقط جاننا. اس فرق کو آپ نوٹ کریں. عقل نظری میں مقصد کس کیا ہے؟ خود جاننا مقصد ہے. لیکن عقل عملی میں خود عمل انجام دینا مقصد ہے. ادھر جاننا فقط کافی نہیں ہے. عقل عملی کسے کہتے ہیں؟ عمل انجام دینا ادھر مقصد ہے. اس لیے ممکن ہے کہ کسی کی عقل نظری بڑی قوی ہو لیکن عقل عملی کے اعتبار سے اس کے پاس معلومات نہ ہوں, یا وہ سستی کا شکار ہوتا ہو. جہان بینی کا تعلق عقل نظری کے ساتھ ہے, اور ہم اسی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ آئیڈیالوجی کا تعلق کس سے ہے؟ عقل عملی کے ساتھ ہے. عقل عملی یعنی مجھے بتائے گی کروں یا نہ کروں. جیسے اخلاق, علم اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ عقل نظری یا عقل عملی سے؟ عقل عملی سے, کیونکہ اسے جانا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمل انجام دے. اس میں مقصد کیا ہے؟ عمل. لیکن وہ عمل تب تک نہیں حاصل ہوگا جب تک جانا نہیں جائے گا. اسی طرح علم فقہ کا تعلق عقل نظری سے ہے یا عملی سے ہے؟ عملی سے ہے, کیونکہ علم فقہ میں ساری معلومات کیوں حاصل کی جاتی ہیں؟ تاکہ جانا جائے, عمل کیا جائے. بس یہ ہمارے پاس آئے. لیکن عقائد کا تعلق کس سے ہے؟ عقل نظری سے. افکار اور نظریات کا تعلق عقل نظری. ہاں, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال مہم بھی ہے. یہ جو ہم نے عقل عملی کہا ہے, یہ عقل عملی کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ یعنی اس کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ اس کا اختتام عقل نظری کے اوپر ہوگا. یعنی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. عقل نظری کے نظریات سے عقل عملی متاثر ہوتی ہے. عقل نظری کے آپ مرحلے میں جو نظریات رکھتے ہیں اس سے عقل عملی وہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے جو نظریہ عقل نظری میں اختیار کریں گے, حکمت نظری کے مرحلے پہ اختیار کریں گے, وہ صلاحیت کرے گا نیچے تک. یعنی جو مثلا اگر ہم الحاد کو ابھی لے لیں, یہ الحاد کوئی آداب اور اخلاقیات نہیں رکھتا, یہ بھی اخلاقیات سے گفتگو کرتا ہے. ابھی غرب میں جائیں تو کوئی اخلاقیات نہیں پائے جاتے. ملحدین جب کوئی محفل جماتے ہوں گے تو ملحدین کسی آداب اور اخلاقیات کو برپا نہیں کرتے ہوں گے, یا کرتے ہوں گے, وہ کریں گے. لیکن وہ کیوں یہ اخلاقیات کو برپا کر رہے ہیں؟ مثلا وہ آ کے ختم ہوگا حکمت نظری و عقل نظری پہ ان کے. کیسے؟ ممکن ہے مفاد کے لیے. ان کا نظریہ کہ سب کچھ کرو مفاد کے لیے, سب کچھ کرو لذت کے لیے. وہ کیوں یہ اخلاق کو انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ لذت کو حاصل کر سکیں. لذت کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اخلاق نظری کے اوپر انہوں نے اس کا تبیین کیا ہے کہ وہ انسان کو دیکھتے ہی ایک ایسا حیوان ہے کہ جو صرف لذت کے لیے خلق ہوا ہے. وہ انسان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو مفاد کے لیے خلق ہوا ہے, کہ جو دل میں آئے بس وہ انجام دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل, یہ جو حکمت عملی یا عقل عملی ہے, اس کا ریشے, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ حکمت نظری میں ہیں. اگرچہ وہ حکمت عملی کے مورد میں بھی بحث کرے گا, نظریاتی ایک بحث کرے گا. مثلا یہ بحث کرے گا اس طرح سے ہونا چاہیے, اس کو ترک کرنا چاہیے. مثلا اگر تم نے گانے سننے ہیں تو کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنو, یہ حکمت عملی ہے ان کے ہاں. یعنی حکمت اس نظریے کے, الہادی نظریات کے تحت حکمت عملی. وہ کہے گا کہ گانے ممنوع نہیں ہیں, اچھی چیز ہو, بری چیز ہو, خوفناک چیز ہو, اچھا اثر کرے, برا اثر کرے, ٹھیک ہے, تمہاری مرضی ہے, تم جو مرضی سنو. لیکن دیکھو جب سن رہے ہو تو اس طرح نہیں کہ دوسروں کو اذیت دو, دوسروں کو تکلیف دو. اب یہاں پہ یہ بحث نہیں کرے گی کہ اس نے کیوں کیا ایسا. کیوں کا جواب حکمت نظری میں ہے, کیونکہ وہ انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ایک لذت والی چیز سے, کہ جس کا مقصد ہے لذت, لذت کے لیے خلق ہوا ہے. یعنی وہ اس کی وجود کا سبب کیا؟ خود بخود وجود میں آیا تاکہ لذتیں لے, تاکہ مفاد لے, تاکہ اپنی منمانی پوری کرے. جب یہ نظریہ وہ رکھتا ہے تو یہاں پہ ہیڈ فون لگانے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ اگر یہ کام کیا تو سارے کے سارے پھر اذیت میں مبتلا ہوں گے, لذت نہیں لے سکتے, لذت کے منافی ہے یہ چیز. آپ دیکھ رہے ہیں حکمت نظری سے اس کا تعلق جا کے جڑ جاتا ہے. دین اسلام میں بھی اسی طرح سے ہے. فلاں بد اخلاقی ہے, تکبر کیوں برا ہے؟ اس کی ریشے کہاں موجود ہیں؟ حکمت نظری میں. وہ قیامت سے تعلق رکھے گا, وہ توحید سے تعلق رکھے گا, وہ نبوت سے تعلق رکھے گا. اسی طرح آداب اسلامی ہیں. کیوں آداب اسلامی؟ آداب اسلامی کا تعلق حکمت عملی سے ہے, عملی طور پہ اجاگر ہونے چاہیے. لیکن اس کے کیوں کا جواب حکمت نظری میں پایا جائے گا. اسی طرح انسان اپنی زندگی میں مثلا گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, وہ انتقام لینے کے لیے فوراً ٹوٹ پڑتا ہے, فوراً ٹوٹ پڑتا ہے انتقام کے لیے. یہ جو انتقام کے لیے فوراً ٹوٹ پڑا ہے, یا یہ عمل جو صادر ہوا ہے, اس کا پیچھے ریشہ کہ اگر نادم نہیں ہے تو. ایک دفعہ تو انسان نادم ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے غلط قدم اٹھا کے. لیکن ایک دفعہ نادم نہیں ہے, پشیمانی کوئی نہیں ہے, کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا. اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کی حکمت نظری جو ہے اس میں مسئلہ ہے. اس نے اپنے نفس کو, اپنے وجود کو اس طرح سے قرار دیا ہے کہ یہ والے مسائل پیش آ رہے ہیں. بس یہاں پہ ہمارے لیے جہان بینی کا مطلب آشکار ہوا کہ شہید رحمت اللہ علیہ نے مختصر طور پہ جہان بینی کے بارے میں گفتگو کی, اور وہ یہ تھی کہ جہان بینی کی تعریف انہوں نے کی کہ یہ حکمت نظری سے تعلق رکھتی ہے. حکمت نظری میں جو شکل بنے گی وہ ایک خاص عمل کی صورت میں اگلے مرحلے میں ظاہر ہو جائے گی. حکمت نظری میں جو نظریہ بنے گا وہ حکمت عملی کے دائرے میں ایک خاص عمل کی صورت میں آشکار اور اجاگر ہو جائے گا. ایسا ان سب امور کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. مثلا آپ دیکھیں اسلامی معاشرے کی ایک اور میں مثال لیتا ہوں. مثالیں اس لیے آپ کی خدمت میں زیادہ پیش کی جا رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں, اپنے علاقوں میں جائیں تو کس چیز کو ختم کرنا چاہیے, کس چیز کو رواج دینا چاہیے, اپنے گھرانوں میں کس چیز کے اوپر تنقید کریں, کس چیز کے اوپر خاموش رہیں, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا آپ اسلامی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ مراسم امام حسین علیہ السلام کو برپا کرتے ہیں. اب یہ حکمت عملی ہے یا نظری ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے مراسم کو برپا کرنا کیا ہے؟ عمل سے تعلق ہے نا, یہ مراسم عملی ہیں یہ. لیکن اس کا ریشہ کہاں پر ہے, یہ کہاں پہ اختتام ہو رہا ہے؟ حکمت نظری پہ, کیونکہ حجت الہی کا نظریہ پایا جاتا ہے. حجت الہی سے وجودات کا ایک تعلق کا نظریہ پایا جاتا ہے, قیامت کا نظریہ ہے, تطہیر نفس کا نظریہ ہے. وہاں پہ محبت واجب ہے, اس وجوب کو ادا کرنا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے محبت واجب ہے, محبت کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے غم میں غمگین ہوا جائے. اسی طرح ثواب کی روایات ہیں, ثواب نظریہ ہے ایک جو کائنات سے تعلق رکھتا ہے, عمل انسانی سے تعلق رکھتا ہے. یہ عمل کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ثواب سے تعلق ہے اس کا. یہ عمل کیوں صادر ہو رہا ہے؟ کیونکہ مودت اہل بیت علیہ السلام سے تعلق ہے. حکمت نظری میں پھر یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں. لیکن آپ غرب میں چلے جائیں, وہ کون سے مراسم ایجاد کریں گے؟ جیسے پاکستان میں بھی بعض نام ہیں, پرانی ثقافتیں تو گمراہ کن ثقافتیں ہر سر زمین پر ہی تھیں, اسلام نے آ کے ان میں تغیر و تحول برپا کیا. پاکستان میں کسی دور میں لگا کرتے تھے میلے, لکیرانی سرکس, پتہ نہیں ایران سے آیا نہیں آیا تو اللہ عالم, نہیں معلوم. لیکن اس میلے کا کیا ہے, کیوں یہ عمل انجام پا رہا ہے, اس کا ریشہ کس جگہ پر موجود ہے؟ دیکھیں اس نوعیت کے غرب میں یہ والے میلے لگتے ہیں. یہ جو میلے لگتے ہیں اس میں مقصد لذت اور تفریح کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے؟ صاحب نے دیکھا کہ ادھر کیا ہے کہ وہ ایسا تصور پیش کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہے فقط تفریح کے لیے. پروگرام اجتماعی طور پہ اب وہ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پورے معاشرے کو تفریح کی طرف, لذت کی طرف, دنیا داری کی طرف, کیونکہ پیچھے ان کے الہادی تفکر موجود ہے. ہمارے معاشروں میں چونکہ دینی تفکر موجود ہے, اس دینی تفکر میں عید ہے ہمارے لیے خوشی کا دن. اللہ تعالیٰ نے عید بنایا خوشی کا دن, خوش ہو تو, لیکن اس میں بھی اللہ نے وظائف رکھ دیے, غریبوں تک گوشت پہنچاؤ, صلہ رحمی کرو, عزیزوں سے ملو, اللہ کی عبادت کو انجام دو. لہذا عید کے دن کو جو میلے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں یار آج بھی اتنے اعمال انجام دینے ہیں. وہ عید کو عید کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, جبکہ ہمارے ہیں شب عید ان راتوں میں سے لیال القدر کے بعد یا 15 شعبان کی راتوں کے بعد جو افضل ترین راتیں ہیں شب داری کے اعتبار سے. اب اسلام کا نظریہ آ کے دیکھیں کہ اسلام کے نظریے میں ہر چیز انسان کی نعمت وہ توحید کے سائے میں ہے, توحید کی حاکمیت ہے. یہ توحید کی حاکمیت نظری پہلو ہے. اس نظری پہلو سے کتنی عملیات جنم لے رہی ہیں اس دنیا میں, حتیٰ کہ اب ہم نے دفاع کرنا ہے. غرب میں بھی اگر حملہ کسی ملک کے اوپر ہو تو وہ دفاع کرے گا یا نہیں؟ مثلا امریکہ, ابھی جو مسائل چل رہے ہیں کہ امریکہ کی بیس کو ایران نے ایک انتہائی جرات مندانہ اور شجاعانہ قدم اٹھایا اور تباہ و برباد کیا. بیس بھی کہاں بنائی گئی تھی؟ قلب اسلام میں, مسلمانوں کے دل میں. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ جزیرہ عرب یہ مسلمانوں کا قلب بنتا ہے، چاروں طرف اسلامی ممالک ہے، قلب میں آ کے دشمن اپنے اڈے بنا لے. یہ اگر کوئی غیرت مند مسلمان ہو اور وہ بے ہوش یا مر جائے تو تب تعجب نہیں ہے، جیسے نجب البلاغہ میں کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے قلب میں آ کے اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور اسے تباہ کرنے کی جرات اس ملک کے افراد نہیں رکھتے، کوئی اور ملک آس پاس کا بھی نہیں رکھتا. اس کے صرف اڈے ابھی عراق میں کئی اڈے ہیں، ایک اڈا نہیں ہے، اسرائیل کے بھی اڈے ہیں کردستان میں، عراق کے اندر ہی جاسوسی کرتے ہیں. اسی طریقے سے کویت میں ہیں، قطر میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، اڈے ہی اڈے امریکہ نے بچھائے ہوئے ہیں، ایران کے چاروں طرف اڈے اس نے پھیلائے ہوئے ہیں. اور اس قدر ادھر حساس مشینری ہے، کہتا کہ یہ جو جہاز تباہ ہوا ہے ایران کے اندر، وہ جہاز بھی سپاہ نے جان کے گرایا ہے، کیونکہ وہ جہاز اڑنا اس ٹائم نہیں تھا، پہلے اڑ جانا چاہیے تھا اسے، لیکن جان بوجھ کے پیچھے سے تاخیر کی گئی، کیونکہ جس نے اطلاع دینی ہوتی ہے اس کے ہیڈ خود اس ملک کے وزیر صدر صاحب ہیں، یعنی جس شعبے کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے جہازوں کو ٹائم پہ وہ ساری چیزیں اطلاعات وغیرہ دیتا ہے ایئرپورٹ کو اور ساری امور کو انجام دیتا ہے ان خبروں کے اعتبار سے، اس کے ہیڈ بھی کون ہے؟ صدر صاحب. بہرحال جہاز اپنے ٹائم پہ نہیں اڑا، جہاز تھا امریکی ساخت جہاز ہے، یوکرائن جو جہاز جا رہا تھا وہ امریکی بوئنگ جہاز تھا، امریکی ساخت جہاز تھا، یعنی سب مشینری امریکی تھی، اور یہ عین ایک وقت کے اوپر اڑایا گیا ہے، اور اس وقت پورے پلان کے تحت تھا کہ اسی ٹائم اڑنا ہے اس نے. اور جب یہ پہنچا ہے تہران سے اڑا ہے تو قطر میں جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے اسے ہائی چیک کر لیا گیا، یعنی پائلٹ اندر سے جو مرضی کرتا رہے وہ اس سے نہیں چلے گا، وہ چلے گا اس سسٹم کے تحت جو اسے پیچھے سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا مشینری کے ذریعے سے اسے ہینڈل کیا جا رہا ہے. اب وہاں پہ جتنے جہاز چلتے ہیں، ایران کی حساس بیس ہے، تھوڑے فاصلے کے بعد ایران کی ایک انتہائی حساس بیس ہے ادھر، اس بیس کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزرتا، جو بھی جہاز گزرتا ہے وہ آبادی کی طرف مڑ جاتا ہے. یہ جہاز جب آیا ہے تو یہ یوں آبادی کی طرف مڑنے کی بجائے وہ مڑ گئے اس بیس کی طرف، تاکہ اس بیس سے ساری کی ساری معلومات لے لیں. اور جیسے ہی یہ آیا ہے تو اس نے معلومات لینا شروع کر دی. اب ان کے سامنے جا رہی ہیں معلومات، وہ حیران پریشان ہیں یہ کون لے کے جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے وہ دیکھا ہے سی ڈی ہوتی ہے کمپیوٹر میں انسٹال ہوتی ہے، سب معلومات لے رہے ہیں، اور ان کے پاس جو معلومات لے رہے تھے وہ پورے شہر تہران کی حساس ترین جو سیکورٹی سسٹم لگائے ہوئے انہوں نے ان سب جگہوں کی معلومات تھی، اور وہاں سے انہوں نے سگنل دیے ان کے ریڈار میں نظر آ رہے یہ جہاز جو ہے یہ میزائل کی مانند ہے. انہوں نے اس جہاز کو کئی دفعہ ہوشدار دیا، الرٹ کیا کہ تم ادھر نہ مڑو، اگر وہ 10 سیکنڈ کے اندر اندر نہ چلاتا تو وہ ساری معلومات امریکہ منتقل ہو جاتی، اور امریکہ کے لیے کوئی پیچھے مشکل نہیں تھا، اس نے بٹن دبانے ہیں اور میزائل جب ایران کے میزائل جا کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو پوری تہران کے سیکورٹی سسٹم اڑا دیتے اور لاکھوں افراد مر سکتے تھے، لہٰذا انہیں لا محالہ، یعنی اگر وہ نہ بٹن دباتا تو وہ غدار کہلاتا ملک میں، یعنی اس کی سزا کیا ہوتی؟ غدار، کیونکہ بیس کی طرف جو بھی چیز آئے گی اور معلومات تک جو بھی رسائی حاصل کرے گا، چاہے وہ فوجی لباس پہنے کیوں نہ ہو، اس کا کام ہے اڑانا. ادھر جو محافظ بٹھایا ہوتا ہے اسے ٹرینڈ کر کے بٹھایا ہوتا ہے، اسے ساری کی ساری انہوں نے ذہنی اور فرضی طور پہ ساری صورتیں انہوں نے ایجاد کی ہوتی ہیں، یہ بتایا ہوتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ کر دینا، اس لیے اس نے اڑا دیا اس جہاز. اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ امریکہ کی بات بہرحال درمیان میں آئی اور ان چیزوں سے تعلق بھی ہے، امریکہ اپنا دفاع کس نظریے کے تحت کر رہا ہے؟ وہ صرف ایک نظریہ رکھتا ہے، میرا وطن، وطنیت کے نظریے کے تحت اس کی حکمت نظر، کیونکہ دفاع، اور دفاع کیا ہے؟ دفاع ایک حکمت عملی اور عقل عملی سے تعلق رکھتا ہے، جہاد اور دفاع. دفاع وہ کر رہا ہے، اس کی حکمت نظری کیا؟ نظریہ وطنیت، دین اسلام جب دین اسلام میں آئے تو یہاں پہ آ جاتا ہے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، سرحدوں کا مالک اللہ ہے، بیضت الاسلام کی خاطر تم دفاع کرو، مسلمانوں کی جانوں کی خاطر تم دفاع کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. جہاد کیا ہے؟ عبادت. یعنی مسلمانوں کی طرف اگر وہ دفاع جنم لیں، وہ کس طور پہ دفاع ہو رہا ہے؟ عبادت کے عنوان سے. عبادت کا تعلق کس سے؟ قربتاً اللہ سے. قربتاً اللہ کا تعلق کس سے؟ توحید سے. آپ نے دیکھا کہ دونوں کی حکمت عملی کس طرح، ایک کیا وہ بھی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ بھی اسلحہ استعمال کر رہا ہے، اس کی حکمت نظری کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ وطنیت پہ. لیکن یہ جو مسلمان آگے قدم اٹھا رہا ہے اور وہ دین اسلام کے جہاد کے نظری اور اس کی اقسام کے ابتدائی اور دفاعی جہاد کے طور پہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے تحت وہ آگے قدم اٹھا رہا ہے، وہ قربتاً اللہ کی نیت نہیں کرے گا. قیامت والے دن اس کا ممکن ہے کہ یہ جو لڑائی کرنا ہے وہ ابس جائے. اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو کوئی اس کے لیے اجر نہیں. جہاد عبادت ہے، قربتاً اللہ شرط ہے اور اللہ کے لیے ہے وہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے اسلامی ریاست کی حفاظت کرو. صرف اسلامی ریاست والوں کے لیے نہیں، اگر عراق والی حفاظت نہیں کر سکتے، ایران والوں پہ واجب ہو جاتا ہے ان کی مدد کریں. اگر ایران والے کفایت نہیں کرتے، پاکستان، افغانستان سب ممالک پہ واجب ہو جائے گا، اتنی قوت پہنچائیں کہ وہاں سے دشمن نکل جائے. اب آپ نے دیکھا حکمت عملی اور حکمت نظری کے نتائج کس جگہ پہ آ کے منتہی اور ختم ہوتے ہیں، کہ جب بھی کوئی حکمت عملی یا عملی اقدامات ہمارے سامنے آئیں تو اس کا اصل ریشہ کہاں پر ہوگا؟ حکمت نظری میں ہوگا. اس دنیا میں کوئی بھی قوم یا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا اختتام وہ حکمت نظر سے نہ ہو. حتیٰ کہ اگر ایک بندے سے ایک گناہ صادر ہو جاتا ہے مسلمان سے، گناہ ایک بدترین چیز ہے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کا عمل کس سے تعلق جوڑ رہا ہے؟ حکمت نظر توحید سے تعلق جوڑ رہا ہے. ایسے یہ ہمارے پاس حکمت نظری اور حکمت عملی کی تقسیم بندی آئی. یہ جو چار نکات ہیں یہ در حقیقت تعریف کو میں نے آپ کی خدمت میں مختلف اجزاء میں بیان کیا ہے، اور تعریف کو مختلف اجزاء میں بیان کرنے کے بعد چند مثالیں آپ کی خدمت میں دی ہیں، اور ان مثالوں کی پر آپ خود دقت کریں تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال ہیں جن کا ریشہ حکمت نظری قرار پاتی ہے اور کس طرح کی پھر حکمت نظری ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.